الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تقریب باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سید عالم نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم کی لمحات زندگی اور مبارک سیرت پاک سے ہم اپنے قلب و جگر کو مستنیر اور منور کر رہے تھے۔ رفتہ رفتہ لہجہ لہجہ بالترتیب اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے درس سیرت کا یہ طویل عرصہ اور اس کے بعد یہ تسلسل اور یہ سلسلہ اب اعلان نبوت سے لے کر ہجرت اور ہجرت کے بعد سے لے کر تمام مراحل سے ہوتا ہوا سن 10 ہجری اور بالخصوص سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے سفر کے لیے ورود مسعود فرمانا اور حج کے لیے تشریف لے جانا اور ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ عرفات کے میدان میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شب و روز کیسے گزارے اس کو سیرت کے جروکوں میں اور سیرت کے تناظر میں ذکر کیا جا رہا تھا تاکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر لحظہ زندگی سے ہم اپنی زندگی کو منور اور روشن کر سکیں۔ عرفات کے میدان میں پورا دن گزر گیا اور پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے لوٹنے سے پہلے ایک دعا فرمائی جو گزشتہ درس میں بھی ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا۔ ابن ماجہ لے وہ دعا کے مبارک کلمات حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ جل کریم نے عرفات کے اس میدان میں ذکر فرمائے اور اس کی تفصیل اور اس کی تشریح کو ذکر کیا کہ حضرت مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مبارک دعا کرتے ہوئے سنا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی صدری نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا اللہم اشرح لی صدری ویسر لی امری واعوذ بک من وسواس الصدر وشتات الامر وفتنة القبر اللہم انی اعوذ بک من شر ما یلج فی اللیل وشر ما یلج فی النہار وشر ما تحب فی رحاہ ومن شر بوائق الدہر۔ یہ حضرت مولا کائنات کہتے ہیں کہ یہ کلمات میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ اے اللہ میرے دل کو نور کر دے، اے اللہ میری آنکھوں کو نور کر دے، اے اللہ میری سماعت کو نور کر دے، اے اللہ میرے سینے کو نور کر دے۔ اے اللہ میرے سینے کو کشادہ فرما، ویسر لی امری، اور میرے لیے جو مصائب اور آلام اور مشقت کے مراحل ہیں اس میں تو آسانی پیدا فرما. واعوذ من وسواس الصدر، اے اللہ میں اس خناس جو شیاطین میں سے ہے اور سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور انسان کے عقیدے کو متزلزل کرتا ہے، اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ تعلیم امت کے لیے حضور نے جملے شاہ فرمائے ہیں. وشتات الامر، اور اے اللہ میں پراگندہ حالات اور انسان کے لیے جو معاملات بگڑ جاتے ہیں میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں. وہ فتنۃ القبر، اور قبر کے امتحان سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من شر ما یلج فی اللیل وشر ما یلج فی النہار، اے اللہ جو فتنے داخل ہوتے ہیں دن میں اور جو داخل ہوتے ہیں رات میں، ان تمام شرور سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. وشر ما تحب فیہ الریاح، اور اے اللہ میں ان تمام شرور اور ان تمام پریشانیوں اور ان تمام شیاطین کے مکر و کیب جو ہوا کے تیز جھونکوں کی طرح انسان کی طرف آتے ہیں، یا اللہ میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں. ومن شر بوائق الدہر، اور اے اللہ زمانے کی ہلاکت انگیز انگیزیاں اور زمانے کے وہ معاملات اور پیچ و خم جو بندے کے لیے ہلاکت کا باعث بنتے ہیں، اے اللہ میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان کے اندر یہ دعا ذکر فرمائی، اور وہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوٹے ہیں. میں نے بہت تفصیل کے ساتھ 7 سے 8 درس سیرت کے اندر عرفات ہی کے دن پر مکمل تفصیل کے ساتھ دعاؤں کے حوالے سے بحث کی ہے. آگے کا ایک ٹکڑا اور آگے کا ایک حصہ بہت مبارک ہے، اس کو جوڑنے کے لیے اس تسلسل کو میں یاد دلا رہا تھا. حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے یہ بھی دیکھا، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی کہتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غروب آفتاب کے وقت عرفات کے میدان میں دعا مانگی اور اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا مانگی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارکہ پر رقت طاری تھی اور آپ کے چشمان کرم سے تیزی سے اشک سیل رواں رواں تھا اور آنسو تیزی سے بہ رہے تھے. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ پر امت کی مغفرت کی دعا تھی، تو اللہ رب العالمین نے اس چیز کو ذکر فرماتے اپنے حبیب پر وہی فرمائی کہ انی قد فعلت الا ظلم بعضکم بعضا و اما ذنوبهم فیما بینی و بینہم فقد غفرت. اے حبیب، تیری امت میں جو میرے حق کی پامالی کی ہے اور اس میں جو گناہ کیا ہے، آج عرفات کے میدان میں اگر آ کر وہ دعا کریں تو میں ان کی تمام خطاؤں کو معاف کر دوں گا. اور اس پر میں نے تفصیلی درس دیا ہے کہ عرفات سے بڑا کوئی دن اسلام کی تاریخ میں ہے ہی نہیں، اور مزدلفہ سے بڑی رات اسلام کی تاریخ میں کوئی ہے ہی نہیں. 1000 لیلۃ القدر مزدلفہ کی اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور رمضان شریف کا پورا مہینہ عرفات کے ایک دن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یعنی جو برکات اس دن اور اس رات برستی ہے، جو کتاب و سنت کو پڑھتے ہیں وہ میری بات سے ضرور اتفاق کریں گے. اس لیے کہ چاہے رمضان المبارک ہو یا لیلۃ القدر ہو، اس میں صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے بندے کو استغفار کرنا پڑتا ہے، ندامت کا اظہار کرنا پڑتا ہے، توبتاً نصوحہ کرنی پڑتی ہے، گناہ کو گناہ جان کر اس سے بیزاری کا اعلان کرنا ہوتا ہے، اور دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عہد کرنا ہوتا ہے. لیکن عرفات کے میدان میں اللہ کی رحمتیں ایسی برس رہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی حاجی ادھر ادھر ٹہل بھی رہا ہوتا ہے، رب کریم اس کی بھی گناہ کبیرہ معاف فرما. تو یہ اتنی بڑی برکات والا دن حج کا دن ہے، اور اسی کو سید عالم نے ذکر فرمایا کہ حج اور عمرے کی کثرت کرو، یہ تم سے داخلی اور ظاہری فقر اور پستی کو ختم کر دے گا، تم سے مال کی، تم سے روحانیت کی، تم سے دینداری کی جو کمزوری ہے اور اس میں جو فقر ہے وہ اس کو ختم کر دے گا، اس میں کشادگی پیدا فرمائے گا. اب حج اور عمرے کی بات اس حدیث پاک سے کھل کے ہمارے سامنے آتی ہے کہ حاجی کے لیے اور عمرہ کرنے والے کے لیے قلبی اور ہاتھوں کی کشادگی مال میں اس اعتبار سے کیوں ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ جب اس کا رب اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا تو اس کے لیے خود بخود فراوانی ہو جائے گی. تو یہ ساری مصیبتیں تو گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، لیکن جب عمرہ اور حج کی کثرت کی جاتی ہے تو پے در پے گناہوں کو اس کے اعمال نامے سے مٹا دیا جاتا ہے، اور اس وقت ایک ہی گناہ رہتا ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ میرے رب نے مجھے نہیں بخشا. اگر وہ یہ سمجھے کہ میرے رب نے میری مغفرت نہیں فرمائی تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے, اور اس کے لیے یہی سوچنا ہے کہ میں ایسے ہو چکا ہوں جس نے اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہوں, نہ صغیرہ کا رہے نہ کبیرہ رہے. اور پھر آخری جو بات تھی حقوق العباد کی, وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ رب کریم نے فرمایا کہ محبوب میں نے اپنا تو حق معاف کیا لیکن بندوں کے ساتھ چھوٹی ابن ماجہ جو کہاں اچھا اس میں اردو شریف کے باب میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو درود ہے کتاب الصلاۃ وغیرہ کا, تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ پر یہی وہی فرمائی کہ جو لوگوں کے معاملات ہیں حقوق العباد جو ہیں اس میں جو آپ کی امت تلافی کرتی ہے اور ظالم جو ظلم کرتا ہے تو محبوب ہم نے مظلوم کو تو معاف کر ہی دیا ہے لیکن ظالم کو ہم نہیں بخشیں گے. صحابہ کہتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کیفیت تھی اور حضور کی زبان پر ایک کلمات تھے, رب کی طرف سے آنے والے پیغام کو تو حضور ہی جانتے تھے لیکن حضور جو کہہ رہے ہیں وہ تو صحابہ سن رہے ہیں لیکن جس اشارے پر کہہ رہے ہیں وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہے, یعنی اپنے رب سے دل دل میں بات ہو رہی ہے, یعنی اپنے دل سے ان تمام معاملات کو پیش کیا جا رہا ہے اور رب کریم آپ کے قلب منیر پر اپنے پیغام کو اتار رہا ہے. جب دل پر یہ پیغام اترتا ہے کہ ظالم کی مغفرت نہیں ہے تو پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں فقال یا رب انک قادر علی ان تصیب هذا المظلوم بالجنت خیرا من مظلمته وتغفر لهذا الظالم, کہ اللہ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ جس طرح تو مظلوم کو جنت عطا فرماتا ہے اس طرح ظالم کے بھی گناہ کو معاف کر کے اس کو بھی جنت عطا فرما دے. یعنی رحمت اس قدر عروج پر ہے, اس قدر منتہا کمال پر ہے کہ مظلوم تو مظلوم ہے, ظالم کی مغفرت کے لیے دعا کی جا رہی ہے کہ اس کی بھی مغفرت فرما دے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر پریشانی کے اثار تھے اور عرفات سے اس طرح ہی حضور روانہ ہوئے, اور جب مزدلفہ میں حضور پہنچے ہیں اور مزدلفہ کی شب جب بالکل اپنے کنارے پر پہنچی جس کو تہجد کا وقت کہا جاتا ہے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سینا صدیق اکبر دیتے ہیں کہ سرکار خاموش بیٹھے ہیں اور خوب مسکرا رہے ہیں. اب غور کیا کہ پورا سفر تو انتہائی پریشانی کے لمحات میں اور کسی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی گفتگو نہیں فرمائی اور چہرہ مبارک اور طبیعت مبارکہ پر غم کے اثرات کا غلبہ ہے, لیکن جیسے ہی آپ فجر کے وقت کے قریب میں مزدلفہ کی شب میں تنہا بیٹھے ہیں اور ایسا مسکرا رہے ہیں جیسے بہت بڑی کوئی بشارت دی گئی ہے, تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں ابھی انت و امی یا رسول اللہ, اے اللہ کے حبیب آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے, ان ہاذہ لساعت ما کنت تضحک, یا رسول اللہ کبھی ہم نے ایسے وقت میں آپ کو مسکراتا ہوا نہیں دیکھا ہے, لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ آج اس وقت میں آپ مسکرا رہے ہیں, اضحک اللہ سنک, اللہ رب العالمین آپ کو ہمیشہ مسکراتا ہوا رکھے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں شیخین سے کہ ابو بکر عمر بات یہ ہے کہ جو دعا میری موقوف رہی تھی عرفات کے میدان میں ظالم کی مغفرت کے لیے اللہ رب العالمین نے مزدلفہ میں اس کو بھی قبول فرما لیا. اس کو اس اعتبار سے مسئلہ نکالا گیا کہ عرفات کے میدان میں حقوق اللہ کو معاف کر دیا جاتا ہے. حقوق اللہ کو معاف کرنے سے مراد یہ کہ نماز میں جو تاخیر, نماز کی جو قضائیں اور جو حرام کام جو اللہ رب العالمین کی حدود کی پامالی تھی اس پر جو انسان نے ارتکاب کیا رب کریم نے وہ کبیرہ گناہ معاف کر دیے ہیں. اب وہ نمازوں کی قضا کی ترتیب کو مکمل کرے, قضا کو چھوڑنے پر جو عذاب تھا اس کو معاف کر دیا گیا, اور حقوق العباد نے جس کا مال لیا اس کی امانت اس کو لوٹا دے, اس کو ڈرانے دھمکانے اس کو گویا کہ پریشان کرنے کے لیے جو اس نے عمل کیا تھا اللہ رب العالمین اس کو معاف فرمائے گا. اس میں سید عالم سے خود پوچھا گیا تھا کہ حضور بندہ جب تک اپنے حق کو معاف نہیں کرے تو رب کریم اس سے معاف نہیں کرتا تو یہ کیسے ہوگا, تو بعض احادیث میں یہ آتا ہے کہ مجاہد کی مثال مسلم امام احمد کے اندر ہے کہ مجاہد جب جنت کے اندر جائے گا جہاد میں جو اللہ کی رضا کی وجہ سے جان دی ہے, جب وہ جنت کے اندر داخل ہوگا تو اس کا قرضہ جس پر تھا تو وہ شخص اس کو روکے گا اور وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے تم جنت میں تو جا رہے ہو لیکن میرا معاملہ جو تم نے دنیا میں قرض کا کیا تھا, تو آپ دیکھیے کہ اتنا عظیم شخص ہے اسے بھی جنت کے دروازے پر روک دیا گیا. تو یہاں پر لین دین کے معاملات میں کس قدر سختی ہے شریعت مطہرہ کے اندر. مجاہد کو روک دیا گیا تو رب کریم فرمائے گا کہ کیا ہوا, مجاہد کہے گا ہاں مولا میں نے اس کا قرضہ لیا تھا لیکن لوٹانے سے پہلے میں شہید ہو گیا تھا, اب میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے, تو اللہ رب العالمین اس جس کا قرض تھا اس شخص سے کہے گا کہ ٹھیک ہے تو
اس سے کیا انعام کا تقاضا کرتا ہے؟ وہ کہے گا اتنی رقم تھی، اس کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے جائیں گے اور جنت میں اسے عظیم محل دکھا دیا جائے گا۔ فرمایا کہ اس کو ہمارے سپرد کر دے اور ہم سے یہ مال لے کر اسے راضی ہو جا اور اسے جنت میں جانے دے دے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ شرک کے فتوے لگاتے ہیں اور اس بات پر زور دیتے ہیں کہ کسی کا حق کچھ نہیں ہوتا، تم کہتے ہو کہ غوث اعظم چاہیں تو یہ کر دیں گے، خواجہ صاحب چاہیں تو یہ کر دیں۔ میں نے کہا عام قرض دار مجاہد کو روک سکتا ہے، عام قرض دار ایک جنتی کو روک سکتا ہے، تو کیا اس کی قدرت خدا کی قدرت پر بڑھ گئی؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے مریدوں کی شفاعت کے لیے یا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کے لیے ان کی طرف توجہ فرمائیں گے، تو ایک ڈرامہ بنایا جاتا ہے کہ اوہو یہ تو نبیوں کی قدرت کو اللہ پر بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے کہا تبلیغیوں، تم نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ قرض کی جو حدیث ہے، اس کو اگر تم سامنے لاؤ تو میں پوچھتا ہوں کہ ایک مجاہد ہے، اس کو بخش دیا گیا ہے، لیکن وہ جنت کے دروازے پر ایک شخص اسے روک دیتا ہے جس کا قرضہ اس پر ہے، تو مجھے بتاؤ اس کا حق اس دن معتبر ہے کہ نہیں؟ جب اس کا دنیاوی حق اس پر گویا کہ معتبر ہے، تو یقیناً جو اولیاء کا دشمن ہو یا ان کو تکلیفیں پہنچائی ہو، تو وہ اپنے حق کے اعتبار سے اس کو روک سکتے ہیں، اور جس نے ان کے لیے اللہ کی رضا کے لیے دل جوئی کی ہو، اس پر وہ شفاعت اور شفاعت بالوجاہت کا مظاہرہ بھی کر سکتے ہیں۔ جس طرح اس شخص کی قدرت اللہ کی قدرت پر نہیں بڑھی، بلکہ وہاں پر مجاہد کے مرتبے کو بتانا تھا، تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے حکم اور کرم سے ہوا کرتی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور سماعت فرمائیے کہ جب فجر کا وقت ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھنے کے وقت جب تھوڑا آسمان روشن ہو گیا، تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں منا کی طرف، جمرہ عقبہ پر آپ نے کنکری ماری ہے، اور اس کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم طواف افاضہ یعنی طواف زیارت کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف۔ لیکن اس سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے 100 اونٹنیاں پیش کی گئی، جس میں سے 63 اونٹنیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو داؤد شریف کی حدیث سے کہ اپنے ہاتھوں سے حضور نے نہر فرمائی، اور یہ 63 میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ میری عمر مکمل ہو چکی ہے، اور یہ حضور کا 63 سال تھا، باقی جو 33 بچ گئی تھی اس کو حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے کر دیا گیا، اور کہا گیا کہ باقیہ کو آپ اپنے ہاتھوں سے نہر کر دیں۔ اس کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق فرمایا، اور حلق فرمانے کے اندر کئی صحابہ اکرام کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب جمع فرمایا، اور حضرت معمر بن عبداللہ عمرے میں حضور نے حلق سیدنا امیر معاویہ سے کروایا، اور حج کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حلق فرمایا ہے وہ کروایا وہ معمر بن عبداللہ سے کروایا، اور انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ فرماتے تھے کہ اب یہاں کے بال نکالو، اب یہاں کے بال نکالو۔ جب دائیں طرف کے بال کو حلق کیا گیا تو حضرت ابو طلحہ آگے آئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ انہیں دے دو، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جتنے لوگ اس طرف دائیں طرف بیٹھے ہیں میرے موئے مبارک میرے بال کو ان میں تقسیم کر دو۔ اب کسی کو ایک موئے مبارک، کسی کو دو موئے مبارک تقسیم کیا جاتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بائیں کی طرف اشارہ فرمایا کہ اب میرے اس جانب سے بال کو حلق کرو، اور یہ اس طرف جو لوگ بیٹھے ہیں اس طرف۔ تو حضور دیکھتے ہیں کہ حضرت معمر کے ساتھ حضرت خالد بن ولید کچھ سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ سرکار نے پوچھا خالد کیا بات ہے؟ کہا حضور مجھے آپ کی پیشانی کا بال چاہیے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معمر سے کہا کہ آپ میرے پیشانی کا بال نکال کر خالد بن ولید کو دے دو۔ تو آپ کی پیشانی مبارک کی طرف سے حلق کیا گیا، تو وہ ایک موئے مبارک اٹھا کر حضرت خالد بن ولید کو دیا گیا، جس کا ایک بڑا مشہور واقعہ یرموک کے اندر نظر آتا ہے کہ جس خوت کے بارے میں حضرت خالد بن ولید نے خود فرمایا کہ یہ فتوحات میرے زور بازو سے نہیں ہے، بلکہ میرے خوت میں جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مبارک ہے یہ اس کی برکت سے ہے۔ تو یہ حضور نے تقسیم فرمایا۔ پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کا جب مکمل حلق ہو گیا، وہ کتنے مبارک لمحات ہوں گے کہ سرکار احرام کی حالت میں ہیں اور ایک اونچی جگہ پر جلوگر ہیں، صحابہ نشیبی علاقے میں ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اب سر مبارک مکمل حلق ہو چکا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ ان حاجیوں کی مغفرت کر دے کہ جو حج کرنے کے بعد سر کو مونڈ دیتے ہیں۔ تو کچھ صحابہ نے کہا کہ حضور یہاں پر قصر کرنے والوں کے لیے بھی دعا فرما دے کہ جو سر مونڈتا نہیں لیکن تقصیر کرتا ہے اس کے لیے بھی۔ تو سرکار نے ان کے لیے بھی دعا کی اور فرمایا اللہم اغفر للمقصرین، اے اللہ جو حلق کرنے والے ہیں جو سر کو مونڈ دیتے ہیں، یعنی جس کو کہتے ہیں نا گنجا کر دینا، سر کو مونڈ دیتے ہیں طواف زیارت یا جناب جو ہے کنکری کرنے کے بعد، تو سید عالم فرماتے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ جب سرکار سے پوچھا گیا کہ عرض کی کہ یا رسول اللہ مقصرین کے لیے بھی، قصر کرنے والوں کے لیے بھی دعا فرمائیے، تو سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی، اللہ جو قصر کرتے ہیں بالوں کو چوتائیس گویا کے سر کے مطابق لے آتے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دے. یہاں پر ایک جملہ مزید سماعت فرمائی، انشاءاللہ آنے والا جو درس ہوگا اتوار کا درس سیرت، اس کو ہم تربیت حج کے حوالے سے رکھیں گے. طواف زیارت کا جملہ میری زبان سے نکلا ہے، تو طواف زیارت جو ہے وہ ترتیب میں شرط نہیں ہوتا. ہاں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں 10 ذی الحجہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس ترتیب سے حج فرمایا وہ یہی تھا کہ آپ منا میں داخل ہوئے، جمرہ عقبہ بڑے شیطان کو آپ نے کنکری ماری، اس کے بعد حضور نے قربانی کی، قربانی کرنے کے بعد حلق فرما، اور حلق فرمانے کے بعد چوتھا کام یعنی تشریف لائے، پہلے کنکری، اس کے بعد قربانی، اس کے بعد حلق، اور چوتھا کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیا ہے کہ پھر آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے، طواف افاضہ جس کو طواف زیارت بھی کرتے کہتے ہیں، اور اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی تھی جو تھی غدوہ، اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پشت کی طرف سے سیدنا امیر معاویہ کو بٹھایا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف زیارت حضرت امیر معاویہ کے ساتھ کیا ہے. تو یہ چار ترتیب ہمیں نظر آتی ہے، لیکن علماء احناف نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ چاروں میں ترتیب واجب نہیں ہے، پہلے کی ترتیب واجب ہے. یعنی جب حاجی دسویں دن پہنچے گا، یعنی عرفات سے لوٹ کر اور مزدلفہ میں رات گزار کر جب وہ 10 تاریخ کو منا کے اندر آئے گا، تو پہلا کام وہ کنکری مارنے کا کرے گا، دوسرا کام قربانی کا کرے گا، تیسرا کام سر منڈنے کا کرے گا، اور جو چوتھا کام ہے تحفہ زیارت، اس کو درمیان میں لا سکتا ہے. یعنی کنکری مارنے سے پہلے قربانی نہیں کر سکتا، کنکری مار لیا اب سر نہیں منڈ سکتا، بلکہ ترتیب ہے اس کی. نمبر ون، نمبر ایک کیا ہے کہ کنکری مارنا، دوسرا قربانی کرنا، تیسرا سر منڈنا، ان تینوں میں ترتیب واجب ہے، اور ترتیب اگر بگڑ گئی تو دم دینا پڑے گا. لیکن طواف زیارت میں کوئی ترتیب نہیں ہے، کنکری مار کے فوراً طواف زیارت کے لیے جا سکتا ہے، پھر آ کے قربانی کر سکتا ہے، پھر آ کے سر منڈ سکتا ہے. کنکری ماری، قربانی کیا، سر نہیں منڈا، طواف زیارت کے لیے جا سکتا ہے. آ جائے، ہمارے بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ منا میں آیا اور اس نے دیکھا کہ جمرہ کے اوپر بہت زیادہ رش ہے اور میں کنکری نہیں مار سکتا، وہیں سے وہ مکہ کی طرف چلا جائے، طواف زیارت پہلے سب سے کر لے، جو چوتھے نمبر پر تھا سب سے پہلے کر لے، پھر لوٹ کر آ کے وہ ترتیب کو مکمل کر لے، تو ہر صورت کے اندر اس کا حج ہو جائے گا. لیکن مستحب یہ ہے کہ وہ ترتیب میں چاروں چیزوں کو ملحوظ رکھے، لیکن اگر کسی نے طواف زیارت کو مقدم کر دیا تو اس پر دم واجب نہیں ہوگا. طواف زیارت کو مقدم کر دیا تو اس پر دم واجب نہیں ہوگا، لیکن حضور نے جس ترتیب کے ساتھ حج فرمایا ہے وہ مستحب اور سنت کی ترتیب ہے کہ سرکار نے طواف زیارت کو سب سے آخر میں رکھا تھا. یہ ہمارے فتاوی کے تقریباً کتابوں کے اندر ذکر ہے. ہاں، بارش شریعت کے اندر یہ ضرور ہے کہ بارش شریعت میں جہاں پر وجوب کا بیان حج کے اندر آیا ہے وہاں چاروں چیزوں کو ترتیب میں لیا گیا ہے، لیکن وہاں پر حضرت صدر الشریعہ کا موقف غالباً یہ ہو سکتا تھا کہ آپ نے ابتدائی تین ترتیب کو ملحوظ رکھا ہے اور چوتھی کو آپ نے یوں ہی ذکر فرما دیا، لیکن چوتھی کو چوتھی میں رکھنے سے یہ نہیں ہوتا کہ واجب ہے، اس لیے کہ جہاں سے صدر الشریعہ نے عبارت لی علامہ شامی سے، تو علامہ شامی نے واضح طور پر وہاں پر اسے سنت اور مستحب لکھا ہے. ملا علی قاری نے مناسک کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ کئی سوالات جمع کیے کہ طواف زیارت کو اگر قربانی پر، رمی پر، حل پر مقدم کر دیا جائے تو اس کا حج بدستور ہو جائے گا، اسے دم کی ضرورت نہیں ہوگی. انشاءاللہ اس کے مزید مسائل اپنی جگہ پر آئیں گے جب حج کی تربیت انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم کریں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو بلایا جن کا نام عبداللہ بن حذافہ تھا، سرکار نے ان سے کہا کہ تم جاؤ اور منا میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سے کہہ دو آج روزہ نہیں ہے، آج کسی نے روزہ نہیں رکھنا ہے. فرما ان نہل ایام و اقل و شرب و ذکر اللہ، یہ ایام تشریق ہیں، یہ کھانے پینے کے دن ہیں اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں. جس طرح آپ دیکھتے ہیں فرض نمازوں کے بعد باواز بلند تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولیلہ الحمد. حضور نے صحابی سے کہا کہ جاؤ صحابہ سے کہو کہ اس دن کوئی روزہ نہیں رکھے گا اور بالترتیب یہ کھانے پینے کے دن ہیں اور یہ ایام تشریق کے دن مکمل ہونے کے بعد روزے شروع ہوں گے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام طواف زیارت چوتھے نمبر پر کرنے کے بعد حضور تشریف لائے اور پھر حضور نے اپنے احرام کو کھول دیا. احرام کو کھولنے کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمول کے لباس کو زیب تن فرمایا. اب علماء کہتے ہیں کہ جب حضور طواف زیارت کے لیے گئے تو وہیں پر ظہر کا وقت ہو گیا. یہ میں 10 تاریخ کا ذکر آپ کے سامنے کر رہا ہوں، ذی الحجہ کی 10 تاریخ. تو بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ حضور نے ظہر کی نماز، کیونکہ فجر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدلفہ میں ادا کی تھی، اور فجر سے لے کر ظہر تک کے درمیان کنکری مارنا، قربانی کرنا، حلق کرنا، طواف زیارت کرنا اور لباس تبدیل کرنا، یہ سارے مراحل ہیں. اب جب ظہر کی اذان ہوئی ہے، اس میں دو قول ہے. ایک قول یہ ہے کہ سرکار ظہر سے پہلے ہی منا لوٹ آئے اور آپ نے منا میں ہی ظہر کی نماز ادا کی ہے، اور اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ ظہر کا وقت جو تھا وہ مکہ مکرمہ میں ہی ہو چکا تھا، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم خدا میں ظہر کی نماز ادا فرمائی ہے. یہ دونوں حکم لکھا گیا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ جو دونوں ترتیب پر بھی عمل کر لے تو اسے سنت ہی کا ثواب ملے گا. اب جب گیارہویں تاریخ لگتی ہے تو گیارہ تاریخ دس تاریخ مکمل ہو گئی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں قربانی کا گوشت کھانا, صحابہ سے ملنا, ملاقات اور صحابہ سے ان کے حج کی تفصیل لینا, جو تاخیر سے پہنچا اس کے معاملات کو جاننا, یہ تمام دن اسی مصروفیت میں گزرے. رات گزر گئی, صحابہ نے آرام فرمایا. فجر کی نماز ہونے کے بعد گیارہویں دن جو تھا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی جو اتری ہے وہ سورہ نصر کی تھی, اذا جاء نصر اللہ والفتح. یہ گیارہ ذوالحجہ کو منا کی سرزمین پر یہ مبارک سورت مبارکہ اتر رہی ہے, اذا جاء نصر اللہ الفتح ورائیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اور اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی وفات شریف کی بشارت دی جا رہی تھی. اور گیارہ ذوالحجہ کو جب یہ آیت اتری, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع فرمایا, اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اشراق کے قریب کا وقت تھا, سرکار نے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ ابھی ابھی مجھ پر ایک مکمل سورت اتری ہے اور اس کا نام ہے سورت النصر, اذا جاء نصر اللہ والفتح. یہ جیسی حضور نے کہا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر دھاڑے مار کے رونے لگے. لوگ بڑے حیران ہوئے کہ صدیق اکبر رو کیوں رہے. سرکار نے جب پوری سورت سنا دی اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اپنے حجرے میں گئے تو لوگوں نے صدیق اکبر کی ہچکیاں بن گئی. پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا تم نہیں سمجھے اس آیت کا مطلب؟ کہا نہیں. کہا اس میں تو بشارت دی جا رہی ہے کہ اسلام کی وسعتیں بڑھ رہی ہے. فرمایا نہیں, اس میں یہ بات دی جا رہی ہے کہ سرکار رفیق اعلیٰ کا سفر کرنے والے ہیں. تو اس غم میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ رو رہے ہیں, اور یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا اجتہاد ہے. اور یہ تمام صحابہ کے اندر اللہ نے آپ کو علم کا وہ ملکہ عطا فرمایا ہے کہ مزاج الہی اور مزاج الوہیت اور مزاج مصطفی کو سب سے زیادہ اس کے شناسا جو ہے وہ خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پھر لوٹ کر آئے, ظہر کا وقت ہوا, ظہر کی نماز پڑھائی, اور ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد حضور نے تمام صحابہ کو بٹھایا, فرمایا سنو آج یہ آیت اگر اتر چکی ہے مجھ پر تو میں تم پر ایک خطبہ اور پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک خطبہ نو کو ہوا جس کو یوم عرفہ کا خطبہ کہتے ہیں. اب یہ گیارہ کا خطبہ ہے, اس کے الفاظ بھی بالکل اس سے ملتے جلتے ہیں, وہی باتیں تقریباً 75% سمجھ لیجئے حضور نے وہی باتیں اس خطبے میں بیان فرمائی, لیکن چند باتیں بڑی نایاب منا کے اس خطبے کے اندر تھوڑی مختلف تھی, ذرا توجہ فرما لی. بات اسی طرح شروع ہوئی, اما بعد, کتنے مبارک کلمات ہیں, بڑے ادب اور محبت سے اس کو سنیے. اور منا کی اس سرزمین پر اپنے اگر آپ اپنے آپ کو محسوس کریں تو نور لنا نور ہے. فرمایا اما بعد, ایوہ الناس, اے لوگو میری بات کان کھول کر سن لو. الا وان ربکم واحد, یاد رکھو کہ تمہارا رب ایک ہی رب ہے. الا وان اباکم واحد, اور یاد رکھو تم ایک ہی باپ کی اولاد ہو. الا, اور خبردار, لا فضل للعربی علی اجمی, نہ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت ہے. ولا لعجمی علی العربی, اور نہ کسی اجمی کو عربی پر فضیلت ہے. ولا لاسود علی الاحمر, نہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت ہے, سرخ پر فضیلت ہے. ولا لاحمر علی الاسود, اور نہ ہی کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت ہے. الا بالتقوی, مگر یہ کہ جس کے پاس تقوی ہو. اور حضور پھر ارشاد فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم, اللہ کی بارگاہ میں وہی فضیلت یافتہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے. جس کے پاس تقوی ہے وہ تقوی کی بنا پر فضیلت یافتہ ہوگا. اب یہاں پر ایک بات میں مزید آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے نسب کی فضیلت کو یہاں نہیں باطل کیا جا رہا. نسب کے ساتھ اگر دین ہو تو یہ تقوی شامل ہو جاتا ہے اس میں, کیونکہ تقوی سب سے بڑا کلمہ طیبہ ہے. اصل تقوی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اصل تقوی جو ہے وہ ایمان ہے, اصل تقوی ایمان ہے. لہذا اگر کسی کا نسب عالی ہے اور وہ ایمان نہیں لایا تو یہ خطبہ اس پر رائے جائے گا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں اور کسی اجمی کو کسی عربی پر فضیلت نہیں. لیکن اگر نسب عالی ہو اور ایمان سامنے آ جائے تو تقوی بھی اس کے پاس آ چکا ہے, تو لہذا دو جہتیں اس کی مقبول ہو گئی ہے. وہ اپنی شرافت پر تو کسی کو نہیں ابھارے گا, لیکن لوگ اس کی عظمت کی قائل ضرور رہیں گے. یعنی اگر وہ عالی نسب شخص آ جائے تو لوگ اس کے لیے قیام بھی کریں گے, اس سے محبت بھی کریں گے, اس سے الگ تھلگ بٹھائیں گے بھی, اس کی عزت بھی کریں گے. لیکن وہ اس بات کا اقرار نہ کرے کہ جب میں آؤں تو لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں. یہ دونوں میں فرق ہے, ذرا سنیے. یعنی کہ سید ہے, سادات ہے, اور نسب اس کا عالی ہے, پھر مذہب میں عالم ہے یا مسلمان ہے, تو یقیناً ایمان اس کے ساتھ جب جڑ گیا تو اس کو تقویٰ مل گیا. اب اس ایمان کے ساتھ عمل علم جتنی بڑھتی چلے جائے گی تو وہ عزت اور شہرت اور عظمت میں عند اللہ بڑھتا چلا جائے گا. ہمیں یہ حکم ہے کہ جب ایسا شخص جس کا نسب اور جس کا تقویٰ اور حسب کے ذرائع اس کے پاس بڑھتے چلے جائیں تو ہم اس کا ادب و احترام کریں گے, جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اور عرب یہاں جو حضور شاہ فرما رہے ہیں کہ عرب کو اجنبی پر کوئی فضیلت نہیں ہے, یہ وہ ہے کہ وہ اپنی خود ساختہ فضیلت نہیں بیان کر سکتا, لیکن ہاں اگر اللہ نے اس کو فضیلت دی ہے تو فضیلت مانی جائے گی. اب دیکھیے اللہ نے اگر فضیلت دی ہے تو فضیلت کیسے مانی جائے گی, یعنی جو رسول اللہ فرمائیں گے وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی فضیلت ہے. یہی بات نا, حضور نے اپنے خاندان کو اتنی فضیلت دی ہے, حضرت رہیے اوپر رکھیے سب سے اوپر خاندان, حضور نے اپنے خاندان کو اس قدر فضیلت دی ہے کہ سید عالم فرماتے ہیں کہ وہ بڑی مشہور حدیث ہے طبرانی معجم الکبیر کی کہ حضور نے فرمایا کہ جبرائیل جاؤ ذرا پوری دنیا کی سیر تو کر کے آؤ, دیکھو کہ افضل ترین لوگ کون ہیں. جبرائیل آ کر کہتے ہیں کہ حضور میں نے دیکھا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت والے لوگ عرب کے ہیں, اور عرب کے اندر میں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ فضیلت والے جو لوگ ہیں وہ مدر کے ہیں, اور مدر میں میں نے دیکھا کہ سب سے فضیلت والے لوگ قریش کے ہیں, اور قریش میں میں نے دیکھا کہ سب سے فضیلت والے لوگ بنو ہاشم ہیں, اور بنو ہاشم میں میں نے دیکھا کہ سب سے فضیلت والے آپ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وصحابہ بارک وسلم. یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی نظیر ذکر کی گئی. اب عرب کو, عرب میں فضیلت دی گئی مدر کو جو بہت بڑا قبیلہ تھا, اور مدر کے اندر فضیلت دی گئی قریش کو, اور قریش کے اندر فضیلت دی گئی بنو ہاشم کو. سرکار قریش کے فضیلت کو اس طرح بتاتے ہیں کہ قریشی جو ہے, معذرت کے ساتھ عربی جو ہے, عربی النسل جو عربی ہے, حضور فرماتے ہیں اگر کسی قوم کے ساتھ تم جہاد کرو, اور ایک یہ کہ عرب کے ساتھ لڑو جبکہ عربی مشرک ہوں, کوئی مشرک ہوگا تو اس کے ساتھ قتال ہوگا. فرمایا عرب کے اگر ساتھ تم قتال کرو یا کسی اور قوم کے ساتھ قتال کرو, فرمایا ان کو قیدی بنانے میں فرق ہے. فرمایا اللہ نے دائمی فضیلت عرب میں رکھی ہے چاہے وہ مشرک ہوں. فرمایا اگر عربی شخص جس کے ساتھ تم قتال کرو جہاد کرو اور وہ مشرک ہو, وہ غلام نہیں بنایا جائے گا, اس سے آپ کوئی کام تو لے سکتے ہیں, جس طرح کتابت وغیرہ کا کام بدر میں لیا گیا ہے, کوئی کام تو لے سکتے ہیں. غلام عربی کبھی غلام نہیں بن سکتا. اب آپ دیکھیں حضور سے پوچھا گیا, حضور چاہے وہ مشرک ہو, فرمایا چاہے وہ مشرک ہو عربی غلام نہیں بنے گا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو نصب کی حرمت کا مطلقاً انکار کرتے ہیں, میں نے کہا تو صحیح حدیث کے اندر موجود ہے, فاضل بریلوی نے اس پر پورا تفصیلی رسالہ اسی مسئلے پر لکھا ہے, اور جب ہندوستان کے اندر تاریخ جب بہت بڑی چیز تحریک خلافت کی چل پڑی تھی اور لوگ ہندوستان میں خلافت کا نظام لانا چاہ رہے تھے, تو اس وقت امام احمد رضا نے اسی چیز کو فکر کو پیش کیا تھا کہ خلافت کے لیے جو سب سے بڑی چیز حضور نے ذکر فرمائی ہے وہ خلافت کے لیے قریشی ہونا شرط ہے, اور اس پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا مکمل ایک رسالہ ہے کہ دوام العیش الائمۃ من القریش, اور اس پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے متواتر روایات اس پر پیش فرمائی کہ جب بھی قوم اگر اسلامی حکومت پر متحد ہوگی تو ایرا غیرا تو خیرا صدر نہیں بنے گا, اس کا حاکم نہیں بنے گا. فرمایا اگر صدر امیر المومنین اگر کوئی اسلامی حکومت کا بنے گا, یا تو ہاشمی ہوگا یا قریشی ہوگا. کوئی کہے کہ جناب صدیق اکبر تو ہاشمی نہیں تھے, لیکن میں نے کہا قریشی تو تھے, حضرت عمر ہاشمی نہ تھے, پانچویں پوش میں جا کے ہاشمی کے سلسلے ملتے, لیکن قریشی تو تھے. تو سید عالم نے اس چیز کو ذکر فرمایا ہے کہ چاہے امامت صغرا یعنی یہ مسلح, امامت کبرا یعنی ریاست کا مسلح, امامت صغرا اور امامت کبرا دونوں میں حضور نے اپنے نسب کو فضیلت دی ہے. اب یہاں پر یہ ساری باتیں اگر آپ سن چکے ہیں, انشاءاللہ محرم کے دن آ رہے ہیں اس مسئلے کو ہم وہاں پر اٹھائیں گے, اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس مسئلے کو اس دیگر اور تناظر سے ہم نے الحمدللہ کئی سالوں میں ذکر کیا ہے, اس میں سے بھی ذکر کریں گے. لیکن یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے, یہ کہیں آپ کے ذہنوں میں نہ رہے کہ یہاں تو حضور خود فرماتے ہیں کہ عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں ہے, یعنی اس کا مطلب یہ کہ عربی جو ہے اگر اسے فضیلت ملی ہے تو وہ اپنی فضیلت کسی پر نافذ نہیں کرے گا. ہاں جو اس کی فضیلت کا اقرار نہ کرے وہ گناہگار خود ہے, بشرطے کہ وہ عربی مسلمان ہو, ٹھیک ہے, صاحب تقویٰ بھی ہو. اور جو غیر عربی ہیں یعنی غیر سید غیر ہاشمی ہیں, ان کے لیے یہ ہے کہ جب وہ ہاشمی سید کو دیکھیں گے تو اس کا ادب اور اس کی تعظیم ضرور کریں گے, اور ادب و تعظیم میرے دوستوں دو وجہ سے ہوگا, خالی اس کی نسب کی وجہ سے نہیں, اس کی خالی نسب کے اندر بڑی قوت ہے, لیکن وہ ایسا ہے جس طرح کے ایک بیج ہے جس سے ابھی مکمل تناور درخت کھڑا نہیں ہوا, یقیناً جب اس پر ایمان کا پانی گر جائے گا تو وہ اپنی فضیلتوں کو ظاہر کرے گا. تو ایک شخص ایسا ہے جس کے پاس حسبی ہے, دینی باتیں اس کے پاس مکمل ہے لیکن نسب کی فضیلت اس کے پاس نہیں, لیکن ایک وہ ہے جو عالی نسب ہے اور اس کے پاس حسبی فضیلتیں بھی، ایمان، اس کے بعد خیر کے کام، تقویٰ، طہارت، تو پھر وہ اوروں سے ممتاز ہوگا، وہ اوروں سے ممتاز ہوگا. جس طرح کہ دیکھیے، حضرت سعد جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شریف کی حدیث ہے کہ سرکار بیٹھے ہوئے تھے، حضرت سعد جیسی آئے اور اپنی سواری سے اٹھے تو سرکار خود ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے. عرب میں اتنا کھڑے ہونے کا کوئی رواج نہیں تھا. یہ جو حضور کے لیے صلاۃ والسلام کھڑے ہونے میں منع کرتے ہیں، عبد اللہ حدیث سے پاک کو آپ سنیے، سید عالم نے فرمایا کہ قومو الی سیدکم، تم بیٹھے کیوں ہو، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اپنے سردار کے لیے. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس کے ایک تابعی مودودی نے یہ کیا ہے کہ حضرت سعد سواری سے اتر رہے تھے، بڑھاپے کا وقت تھا تو ان کو سنبھالنے کے لیے، لیکن یہ تاویل غلط ہے. اس لیے کہ اس حدیث کے اندر ایک الفاظ اور ہے، جہاں پر سیدکم ہے وہی خیرکم کے بھی الفاظ ہیں، یعنی قومو الی سیدکم. اس پر پورا بیان میرا موجود ہے قیام تعظیمی کے حوالے سے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں نیٹ پر، کہ قومو الی سیدکم و خیرکم، یعنی تم میں جو بہتر اور فضیلت میں اعلیٰ ہے. تو وہاں پر حضور نے کھڑے ہونے کے لیے صرف سرداری نہیں بلکہ خیر ان کا تقویٰ اس کے مقام کی وجہ سے فرمایا کہ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو اگر صاحب تقویٰ کوئی آ جائے اور عالی نصب اور صاحب تقویٰ ساتھ میں وہ آ جائے تو اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا جائے گا، لیکن وہ صاحب خیر کے لیے کھڑا ہونا تو یہ ہمارا کام ہے، لیکن وہ یہ لوگوں کو نہیں کہے گا کہ میں آ رہا ہوں کھڑے ہو جاؤں، یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ کیا ہے بولیے، دیکھو میں آیا کوئی میرے لیے کھڑا بھی نہیں ہوا. حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں کسی مجمع میں آؤں اور لوگ میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں، اگر یہ نیت کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے. تو جو عالی نصب ہے ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم ان کی فضیلت کو بیان کریں گے، لیکن ان کے لیے ایسا کوئی حکم نہیں کہ جس میں تکبر کی بو آئے، جس میں اچھوت پنے کی بو آئے، جس میں کٹ کر بیان کرنے کی بو آئے. ہاں یہ ہے کہ جو ان کا ادب و احترام کرے گا وہ دین کی وجہ سے کرے گا. کس کی وجہ سے کرے گا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم مرحمت فرمایا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرمان کے اندر ہمیں یہ حکم عطا فرمایا. اب حضور نے یہی خطبے وہاں پر ارشاد فرمائے ہیں، اور یہاں پر چند کلمات سن لیجئے کہ منیٰ میں یہ 11ویں تاریخ کو دوسرا خطبہ ہو رہا ہے. فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں وہی سب سے زیادہ معزز و مکرم ہے جو متقی ہے. اللہ حل بلغ، تو خبردار کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا جو مجھے پہنچانا تھا؟ قالو بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب نے کہا ہاں اللہ کے رسول نے اپنا حق ادا کر دیا ہے. اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، لہذا اب جو میرے سامنے شاہد موجود ہیں یعنی جو حاضر موجود ہیں وہ غائب تک یہ بات کو پہنچا دیں. اب یہاں پر دیکھیں قاعدہ اور سلیقہ بڑا واضح ہو جاتا ہے حاضر ناظر کے مسئلے کے حوالے سے. ہم سے بھابھی کہتے ہیں جنہیں حاضر ناظر کی دلیل کیا ہے، ہم نے کہا جی انا ارسلنا کا شاہدہ، حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا. اور اعلیٰ حضرت اس کا معنی حاضر کے کیا ہے، یہ کہتے ہیں جی شاہد کا معنی حاضر کے نہیں ہوتا ہے. ہم نے کہا تو نماز جنازہ کی دعا بھی اگر آپ پڑھ لو تو اس میں بھی واضح ہے کہ شاہد کا معنی حاضر کے ہوتا ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا. اب دونوں تضاد آ رہا ہے، متضاد یہ حینا ومیتنا، یا اللہ زندوں کو بخش دے مردوں کو بخش دے، تو زندہ مردہ ایک تو نہیں ہوتے، دونوں کی ضدیں بیان کی جا رہی ہیں. اللہم اغفر لحینا ومیتنا، ہمارے زندوں کو بخش دے ہمارے مردوں کو بخش دے، وشاہدینا وغائبینا، ہمارے حاضر کو بخش دے ہمارے غائب کو بخش دے. اور یہ دیکھیں یہیں پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو افصح العرب ہیں، سب سے بڑی فضاحت اور بلاغت سید عالم کی زبان مبارکہ پر ہے، سرکار نے یہی جملے لفظ شاہد کے لیے بیان فرمائے ہیں. اب شاہد کا معنی کیا ہوگا یہ اس کے متضاد سے خود متعین ہو جائے گا. سرکار شاہ فرماتے فلیبلغ الشاہد، پہنچا دے میری بات کو شاہد، الغائبہ غائب کو. تو غائب کے مقابلے میں شاہد بولا گیا ہے، کس کے مقابلے میں بولا گیا ہے؟ غائب کے مقابلے میں. تو غائب کا مقابل جو حاضر ہوتا ہے، تو یہاں پر شاہد کا معنی حاضر ہی کے ہیں کہ جو حاضر ہیں یہ ان تک میری باتوں کو پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں ہے. تو لہذا امام احمد رضا کا ترجمہ شاہد کرنا یہ قرآن کے ترجمے میں کوئی بات کو ایجاد کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ منشاء رسول، خطبہ رسول، فرمان رسول اور اہل عرب اور عربی ادبیات کا ایک مکمل شاہکار ہے. ہاں اب یہ عقلی تخصیص ضرور ہے کہ اللہ کا حاضر اور معنی میں ہے اور نبی پاک کا حاضر ہونا اور معنی میں، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن لفظ حاضر بولا جا سکتا، کہا حاضر کا لفظ نہیں بولا جا سکتا. میں نے کہا کیوں؟ کہا یہ رب کے لیے بولا جائے گا. تو میں نے کہا تم کافر ہو کے مومن؟ کہنے لگے مومن. میں نے کہا آپ کے لیے بھی نہیں بولا جا سکتا، اس لیے کہ مومن تو اللہ کے لیے بولا جاتا ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المومن، تو مومن تو اللہ کا نام ہے. اگر لفظ حاضر سے تم چڑھتے ہو، پہلی بات پہلی بحث یہ ہے کہ شاہد کا معنی حاضر کرنا، یہ عربی ادبیات اور خطبات مصطفی کا اہم نچوڑ ہے. اب یہ چڑتے صرف اس لیے کہ حاضر اس لیے نہیں کہو گے کہ حاضر تو رب کی ذات ہے، اس کے لیے لفظ بولا جائے گا. تو میں نے کہا تم جاہل ہو کہ مولوی؟ کہنے کا میں مولانا ہوں. میں نے کہا تم بھی کافر ہوئے، اس لیے کہ مولانا تمہارا نام نہیں ہے، تو اللہ کا نام ہے. سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے آپ پڑھتے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. تو اگر رب کو بھی مولانا کہا جائے آپ کو بھی مولانا کہا جائے، رب کو بھی مومن کہا جائے آپ کو بھی مومن کہا جائے، تو اگر وہ اپنے اپنے معنوں میں دونوں کے لیے بولا جا سکتا ہے تو حاضر کا لفظ بھی اپنے اپنے معنوں میں دونوں کے لیے بولا جا سکتا ہے. سمجھ رہے؟ تو یہ مسئلے کو سمجھنا نہیں چاہتے، پہلے ہی اوپر سے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں جاہل وابیوں بتدریج اس مسئلے کو دیکھو نا، تفصیل سے دیکھو، آہستہ کر کے دیکھو. کسی مسلمان پہ شرک فتوا لگانے سے پہلے اپنی زور قلم کو پہلے دوڑانا نہ شروع کرو، پہلے اگلے کو مسلمان سمجھ کر اس کے دلائل پر تو توجہ کرو. نجدیت اور وہابیت کی سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ یہ اگلے کو برداشت نہیں کرتے، اگلے کا موقف نہیں سننا چاہتے، پہلے اس پر کفر کا فتوا تھوپ دیتے ہیں. میں کہتا ہوں ساری وہابیت سے نیٹ کے اوپر اس وقت جو بات میں نے کی ہے اس کا مقابلہ اگر ہے تو اس کا جواب پیش کر کے بتا دو. میں نے تمہارے تفصیلی نظریات کو پیش کیا ہے، ہم تمہاری کتابیں تفصیل کے طور پر پڑھتے ہیں اور اس کے ہر سطر کو سامنے رکھ کر اس کا جواب پیش کرتے ہیں. تم اجماعی طور پر اس طرف کیوں آتے ہو؟ یہ تو شرک ہے جی. کیا شرک ہے؟ کہتے جس طرح خدا کو یاد کرنا اس طرح بندوں کو یاد کرنا شرک ہے. تو ہم نے کہا تم بھی مولانا ربی مولانا، تو پھر یہ شرک کیوں نہیں ہوا؟ تو چپ ہو جاتے ہیں. تو ہم نے کہا پہلے تم ڈھنگ سے چلتے تو یہ ذلت تمہاری نصیب میں نہ ہوتی، پہلے اگر تم طریقے سے اس بات کو لیتے تو یہ خواری تمہاری نصیب میں نہ ہوتی. تو لہذا شرک اور کفر کے فتوے میں اس قدر جلد باز ہو جاتے ہیں اور امت کو کافر بنانے کے اس قدر شوقین ہیں کہ یہ اگلے کے موقف کو نہیں سنتے. یہ کہتے ہیں لال رومال پہلو تو تم مسلمان ہو، اور لال رومال اگر تمہارے سر پر نہیں تو تم مسلمان نہیں. تو دین رومال اور لباس اور حکومتوں کا نام نہیں ہے، دین تقوی کا نام ہے اور اللہ رسول کی محبت کا نام ہے. اب آئیے یہاں پر گفتگو کو میں ختم کرتا ہوں ایک آخری بات کے حوالے سے. یہ پورا خطبہ حضور نے ویسے ہی دیا ہے جس طرح کے، اس کو میں اس لیے تھوڑا تفصیل سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کل مجھے نیو یارک سے کال آئی تھی اور وہاں پر کچھ لوگ ہیں یہ ہمارے درس سیرت کو باقاعدہ لگا کر وہ سنتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر آپ کسی مسئلے کو تشنا نہ چھوڑیں کیونکہ ہم لوگوں کو اس بارے میں علم نہیں ہوتا. یقیناً یہ اجر آپ کو بھی ملے گا. تھوڑا سا میں پانچ منٹ مزید لینا چاہتا ہوں تاکہ وہ احباب اس وقت لائف ہوں ہمارے ساتھ یا بعد میں سنیں تو یہ تفصیل اس کے اندر آ جائے. منا کے خطبے اور عرفات کے خطبے میں ایک فرق ضرور ہے، پورا خطبہ وہی ہے کہ آج شیطان اپنی عبادت کیے جانے سے مایوس ہو چکا ہے، جو وہاں پر بات کی گئی ہے کہ اس خطے پر عبادت نہیں ہوگی. ہاں وہ تمہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں میں ضرور مبتلا کرے گا. اگر تمہاری امانت کسی کے پاس، کسی کی امانت تمہارے پاس ہے تو اس تک پہنچاؤ. سود کے کاروبار کو ختم کرو. میں نے سود کو موضوع کر دیا ہے، قلع عدم کر دیا ہے. وہ ساری باتیں جو حضور نے عرفات میں بیان فرمائی وہی چیز یہاں پر بیان فرمائی. لیکن یہاں پر ایک بات ذرا قدر مختلف تھی، وہ عورتوں سے متعلق تھی. بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور نے عرفات میں بات کی، میں نے تھوڑی تحقیق سے دیکھا ہے کہ یہ عورتوں سے متعلق جو خطبے کا حصہ ہے یہ عرفات کا نہیں ہے، یہ منا کے اندر ہے. اور یہ 11 تاریخ کو دیا گیا، 9 تاریخ کو نہیں دیا گیا. اور 9 تاریخ کے خطبے کو میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کیا. 11 تاریخ کا خطبہ یہ ہے کہ ثم قال، پھر حضور نے آخر میں یہ جملہ ارشاد فرمائی، ایھا الناس، اے لوگو، ان للنساء علیکم حقا، تمہاری بیویوں کا تم پر بہت حق ہے، تمہاری عورتوں کا تم پر بہت حق ہے، وان لکم علیہن حقا، اور تمہارا حق ان پر ہے اور ان کا حق تمہارے پر ہے، فعلیہن اللہ یعطینا فروشکم احدا، اور تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ وہ اپنے بستر پر تمہارے علاوہ کسی اور کو دعوت نہ دیں. یہ حضور کے وہ فصیح الفاظ ہیں اور کنایا میں حکمت کو پیش کرنے کے الفاظ ہیں. فرمایا کہ وطی کا معنی ہوتا روندنا، اور اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ وان لکم، فرما فعلیہن اللہ یعطینا فروشکم احدا، یعنی تمہارا حق اس پر ہے کہ وہ اپنے بسترے کو تمہارے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہ روندے، کسی اور کو اس بستر پر نہ آنے دے. فرما ولا یدخلن بیوتکم احدا تکرہونہ الا باذنکم، اور اپنے گھر کے دروازے سے اس شخص کو داخل ہونے نہ دے جس کے داخل ہونے سے تم ناراض ہوتے ہو، الا باذنی، مگر ہاں جس کی اجازت تم دے دو. یہ حضور حقوق بیان فرما رہے ہیں کہ شوہر کا حق جو بیوی کے اوپر ہے یہ بیان کیا جا رہا. فرما فَإن فعلنا فإن اللہ تعالی قد اذن لکم، فرمایا کہ اگر وہ تمام کام اگر کر گزرے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ نہ کر سکے، اس کی خلاف ورزی کرے اور ان احکام کو نہ مانے، تو سید عالم فرماتے ہیں پھر اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے کہ قد اذن لکم، اللہ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ان تہجروہن بمضاجعی، اپنے بستروں سے ان کو جدا کر دو، اپنی خواب گاہوں سے ان کو جدا کر دو، وَأَن تَدْرِبُوهُنَّ دَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، اور ان کی تھوڑی بہت پٹائی بھی کرو لیکن ایسا جو بڑی شدید نہ ہو، یعنی بیوی کو یہاں پر ایسی ضرب مارنے کی اجازت ہے جو چہرے پر نہ ہو، مارنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، لیکن طلاق جیسا انتہائی اقدام کہ جس کے بعد طلاق 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 کہہ دیا، اب مولویوں کے پیچھے بھاگنے کی جناب اب کیا کریں، تو اس غصے کو ریلیز کرنے کے لیے، اس غصے کو نرم کرنے کے لیے حضور فرما رہے کہ اپنے بستر سے جدا کرو، اس لیے کہ جو تمہارے قریب نہیں دے گی تمہارا دھیان اس کی طرف نہیں جائے گا، ایک، یا پھر اب غصے کو انتہا پر لے جا کر طلاق دے کر فارغ کر دینا، اور پھر باپ بچے جو چھوٹے ان کے لیے معاملہ، اور پھر بد مذہبوں کے پیچھے بھاگنا کہ تین ہوتی ہے، تین ایک ہوتی ہے، ایک ایک تین ہوتی ہے، پھر اس میں ان کے منمانی اور ان کے غلیظ ترین عقائد، دو پورے روئے زمین پر دو فرقے ایسے ہیں جنہوں نے پورے دین کو اس مسئلے پر بگاڑا ہے، ایک شیعوں نے اور ایک غیر مقلد بابیوں نے، ان دونوں کے پاس ایک صحیح دلیل نہیں ہے، ہمارے لوگ سننا نہیں چاہتے، ورنہ میں تو رمضان میں طلاق ثلاثہ کا موضوع رکھنا چاہ رہا تھا کہ اس پر مکمل سارے دلائل میں سامنے رکھتا آپ کے سامنے اور بیان کرتا کہ جناب طلاق ثلاثہ کا مسئلہ جو ایک احکامی مسئلہ نہیں ابھی عقیدے کا مسئلہ بن چکا ہے، اس لیے کہ اب اس پر مناظرے ہوا کرتے ہیں، لیکن اہل سنت و جماعت کا یہ موقف اجماعی موقف ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ہے، صحابہ کے فرامین کے مطابق ہیں، ان کے پاس ایک صحیح سری اپنے موضوع پر روایت نہیں ہے کہ یہ تین طلاق کو ایک طلاق دے، ہاں اگر یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے دور میں تین طلاق ایک ہوا کرتی تھی، ابو بکر کے دور میں تین طلاق ایک ہوا کرتی تھی، سیدنا عمر نے اپنے دور میں تین طلاق کو تین کر دیا، ایک نہیں کرنے دیا، پہلی بات یہ حدیث ہمارے نزدیک حجت ہی نہیں ہے جس پر یہ بنیاد کو کھڑا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی مسلم شریف کے اندر لکھی ہوئی ہے، ہم نے کہا مسلم شریف کے اندر لکھنے سے کیا ہوتا ہے، ساری حدیثیں حجت ہیں، حدیث کا دار و مدار اس کی درایت سے آپ و سلاق فرمان رسول اور راویوں کی روایت تمام چیزوں پر ہوتا ہے، بخاری کی کئی روایت ہیں جس پر عمل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کیونکہ روایت کو قبول کرنے کے اصول ہوا کرتے ہیں، اب یہ کہنا کہ حضرت عمر نے تین طلاق کو ایک کر دیا تو یہ شیعوں نے گڑی ہوئی روایت ہے ساری، کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پر تبرہ کرنے کے لیے کہ جناب عمر نے رسول اللہ کے دین کو بدلا ہے، اور ایک بات یہ ہے کہ اس راوی اس حدیث کے راوی جو ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، میں نے گزشتہ سال مجھے یاد آتا ہے کہ غیر مقلدین کے رد پر میں نے اسی مسجد کے اندر درس تراویح کے اندر پورا موضوع میں نے اجماع امت و طلاق ثلاثہ کے نام سے بیان کیا ہے، وہ نیٹ کے اوپر موجود ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس روایت کے حضرت عمر کے اس معاملے کی حدیث کو بیان کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، اس پر زبردست جواب یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس خود اپنے فتوے میں جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھتا تھا تو وہ تین طلاق کو تین ہی قرار دیتے تھے، تو راوی کا خود عمل اس روایت کے خلاف ہے، ایک بار، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی اس بات کو جو امت تک پہنچا رہے ہیں وہ حضرت عباس کے ایک شاگرد ہیں طاؤس، انہوں نے اس حدیث کا مرکزی راوی ہے، وہ اس بات کو آگے پہنچا رہا ہے، جبکہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے چھ سے آٹھ جو شاگرد ہیں حضرت سعید بن جبیر، حضرت اکرمہ، یہ جتنے صحابی ہیں وہ تین کو تین قرار دے رہے ہیں، تو یہاں پر امت کا اجماعی مسئلہ ہے کہ جناب غلطی طاؤس سے لاحق ہوئی ہے، وہ اپنے استاد کے فتوے کو صحیح نہیں بیان کر سکا، جبکہ آٹھ شاگرد تین کو تین بیان کرتے ہیں اور خود حضرت عبداللہ ابن عباس تین کو تین بیان کرتے ہیں کہ اگر تین طلاق بیک وقت دی گئی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ گناہ ہے، نہیں دینا چاہیے، یہ ایسی طلاق دینا حرام ہے، لیکن اگر دے دی جائے تو طلاق واقع ہو جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی، تو یہاں پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفسیاتی طور پر اس شدت کو ریلیز کرنے کے لیے فرمایا کہ ہاں تم ضرب لگا سکتے ہو، یعنی غصے میں اگر عورت کا کوئی ایسا فعل ہے جس پر تم منتشر ہو گئے ہو تو طلاق جیسے اقدام سے پہلے اگر کوئی تم نے ایک دو تھپڑ لگا دیے لیکن چہرے پر ضرب نہ ہو، اور فرمایا حدیث پاک کے اندر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غیر مبرحین، ایسی جو اذیت پہنچانے والی نہ ہو، شدید نہ ہو، جس سے جسم پر نشانات نہ پڑ جائیں، فرمایا یہ اس لیے انتہائینا، فرمایا اگر وہ انتہا آ جائے اس بات کو وہ پورا کر چکے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں وہ اطاعناکم، اور تمہاری اطاعت کرے، فلہن رزقہن و قسمتہن بمعروف، تو پھر تمہارے لیے یہ ہے کہ کھانا پینا ان کا نان و نفقہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے اور تم نے یہ سب کچھ کرنا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تم آگے گھر کے بڑے لوگوں کو بٹھا کر فیصلے کی طرف آگے بڑھو تاکہ مسئلہ نہ الجھے اور اولادوں کے لیے مسائل خراب نہ ہوں، پھر حضور آگے یہ آخری کلمہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّمَا النِّسَاءُ عِندَكُمْ أَعْوَانٌ، تمہاری بیویاں تمہارے دست تصرف میں ہیں، تمہارے لیے وہ مظلوم ہیں، تمہاری ہاتھوں کے نیچے ہیں وہ، اور ان کی عزتیں تم سے وابستہ ہے، لہذا مرد کو کہا گیا کہ تجھے ہم نے اگر بڑھوتی دی ہے تو اس لیے نہیں کہ تو زبان کھولے اور بک بک کرنا شروع کر دے اور ہاتھ اٹھائے اور ڈنڈا مارنا شروع کر دے، نہ یہ کام جذبات میں تو عورت کے ہونے چاہیے، لیکن تجھے جو فوقیت دی ہے کہ تجھے میں برداشت زیادہ رکھا ہے، تجھ میں قوت اور ہمت زیادہ رکھی ہے، اگر عورت کی کوئی بات پسند نہیں آتی، سید عالم فرماتے ہیں کہ اس پر صبر کرے مرد، اللہ رب العالمین وہ تسکین اس کی اولاد سے اس کو پورا کر دے گا. یعنی بیوی سے اگر تسلی نہیں ہے تو طلاق جیسے اقدام کر کے بچے کی بھی زندگی خراب کرنا اور اس عورت کی بھی زندگی خراب کرنا، خواہ وہ نادان ہے، اس کو سمجھانے کی کوشش اس وقت کرنا کہ جس طرف وہ محبت کی طرف راغب ہو، جب اس کا ذہن تسلی اور تسکین کی طرف راغب ہو، اس وقت اس کے لیے نصیحت اور تلقین کرنا، اور تم بھی زن مرید نہ بننا بلکہ اپنا ایک مقام رکھنا تاکہ بیوی کے لیے تم جوتی نہ بنو سر کے تاجی رہو. جب شوہر بیوی کے لیے زن مرید بن جائے گا تو بیوی کی نظر میں اس کی حیثیت کیا رہے گی؟ تو جوتی نہ بنے بیوی کی، بیوی کے سر کا تاج ہی رہے. ایک حکمت، ایک حوصلہ، ایک بردباری اور ایک متانت کے ساتھ، ایک لحاظ کے ساتھ بیوی کے ساتھ گویا کہ گفتگو ہونی چاہیے، معاملات ہونے چاہیے. پہلے سے گالی گلوچ، پہلے سے فوش کلمات، پہلے سے مار پیٹ کر کے، وہ تمام انتہائی معاملات کو اگر پہلے لایا جائے تو پھر صلح کا کوئی پہلو نہیں رہتا. یہ جو کہا نا بستر سے الگ کر دو، یہ تو نفیس لوگوں کا طریقہ ہے کہ ان کی جن کی زبان پر گالی نہیں ہوتی ہے، جن کی زبان پر سخت کلمات نہیں ہوتے ہیں، وہ اس قدر حیادار ہوتے ہیں کہ نصیحت کرنے کے لیے بیوی کو اپنے بستر سے جدا کرتے ہیں. تو یہ پہلی ضرب اگر بیوی کے ساتھ سختی نہ کی گئی ہو اور اس طرح کی ضرب کی جائے تو اس کی طبیعت اور اس کی سرشت میں اللہ نے ایسی چیز رکھی ہے کہ فوراً شرمندگی میں مطیع اور فرمانبردار ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے پاس تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، مثال کے طور پر دولہے کو کس بیوٹی پارلر میں لے جا کر تیار کرنا ہے اور دلہن کو کس بیوٹی پارلر میں لے کر تیار کرنا ہے، سارا گھر اسی چکر میں لگا ہوتا ہے. شادی کے اندر عورت مرد میں ڈانس کون کرے گا، مخلوط ماحول کون کرے گا، یہ لعنت اور یہ گناہ اور فسق کی فجور کی ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. نہ یہاں کے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ نکاح کے حکام کیا ہے، نہ ان کو پتا ہوتا ہے. اس کو بیل کی طرح لا کر ہمارے سامنے بٹھا دیا جاتا ہے، اسے کوئی یہ نہیں پتا تھا کہ ایجاب قبول کہے کیسے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ مولانا بتائیں گے، کلمہ تو اسے مولانا پڑھائیں گے، سر پر ٹوپی اس کے مولانا پہنائیں گے. تو کیا آپ مسلمانوں کے گھر میں نہیں پیدا ہوئے؟ آپ کو نہیں پتا کہ آج کتنی بڑی عبادت سے ہم کنار ہونے جا رہے ہیں، آپ کتنے بڑے شرف سے ہم کنار ہونے جا رہے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا مسجد میں آنے کے آداب کیا ہوتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا کہ دولہا جب آئے تو نکاح جیسی تقریب کے اندر اس کے سر ڈھپا ہونا چاہیے، اس کا لباس ایک اسلامی لباس ہونا چاہیے، اور جہاں پر نکاح کی تقریب ہو رہی ہے وہاں جانوروں کی طرح، کتے بلوں کی طرح خواتین اور مرد کا اختلاط، یہ مسلمانوں کو شیوا دیتا ہے، یہ مسلمانوں کو روا رکھتا ہے. اور اس میں لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب آپ ہال میں آ کر نکاح نہیں پڑھاتے. میں نے کہا ہال میں تو میں کہتا ہوں کہ پنڈت بھی آ کر کوئی کام نہ کرے، تم تو مسلمانوں سے باتیں کر رہے ہو. کہ ایسے مخلوط جہاں پر کھلے عام اللہ کی حدود کی پامالی کی جا رہی ہو، وہاں پر ہم کھڑے ہو کر اللہ رسول کا کلام پیش کریں، وہاں پر حدیثیں پیش کریں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو نا اہلوں کے سامنے علم بیان کریں اس کی مثال ایسے ہے جیسے خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈال دیا گیا ہے. تو ہم خود پہلے اس بات کو سوچیں نا کہ جناب لڑکا اگر نکاح کرنے جا رہا ہے تو اس کو اتنا تو پتا ہونا چاہیے، جب اسے یہ پتا ہے کہ میرے لباس کون سا پہننا ہے، جب اس کو یہ پتا ہے کہ ولیمے میں کون سا کپڑا پہننا ہے، جب اسے یہ پتا ہے کہ میرے لیے میرے سسر نے کیا کپڑے بھیجے ہیں، کیا معاملات کیے ہیں، جب اسے یہ دنیا کی دنداری سب پتا ہے، تو اسے یہ نہیں پتا کہ جو لڑکی گھر میں آ رہی ہے تو اسلام نے دینداری نے تقاضے شریعت مطالعہ کس اعتبار سے بیان کی ہے. 25-50 روپے کی ایک اسلامی کتاب لے کر وہ مطالعہ نہیں کر سکتا کہ عورت کے تم پر کیا حقوق ہیں. اور جب سارا معاملہ آپ سے باہر ہو جاتا ہے تو پھر جناب لڑکی والے الگ رو رہے ہوتے ہیں، لڑکے والے الگ رو رہے ہوتے ہیں. لیکن سب سے پیاری بات، اگر پہلی اسلام کی تعلیم کی بالادستی رکھی جائے اور اپنے آپ کو اللہ کے حکم اور اس کی تعلیم کے ماتحت رکھا جائے تو بندے کے دل میں اللہ کی تعلیم کا خوف رہتا ہے. تو وہ خوف جو ہے دونوں میں گویا کہ سیٹلمنٹ کرواتا ہے، دونوں میں صلح کرواتا ہے. لیکن اگر اوپر سے کسی کی نگہبانی اور اوپر سے کسی کی بڑوتی کا تصور ہی نہ ہو تو پھر وہ گھر 5 منٹ سے بھی زیادہ نہیں چلتا. لوگ کہتے ہیں نا کہ آئیے صلح کروائیے، آئیے معاملات کروائیے، تو کہتے ہیں جی 4 سیٹوں کو بلائے وہ سے معاملات کرائیں گے. کیوں کہ وہ تو شادی بھی آج کل کاروبار ہے تو کاروباری لوگ حل کریں گے. پہلے یوں ہوا جاتا تھا کہ علماء آتے تھے، مشائخ آتے تھے، بزرگ آتے تھے، وہ ان کو خوف خدا دلاتے تھے. آج کہتے تھے برادری کے 4 سیٹوں کو بلائیں تو صلح ہو جائے گی، وہ ہاں یا نہ کرتے. اس لیے کہ مزاج جب دنیا داری کا ہوا ہے تو دنیا دار لوگوں سے مرغوب ہو کر اس چیز کو سمجھتے ہیں. تو کاش اگر اس تقاضے کو، نکاح کے پیغام کو، نکاح کی حیثیت کو، اس کے منعقد کرنے کے سبب کو، اس کے آنے والے بعد کے مراحل سے شریعت مطہرہ تم سے کیا تقاضا کرتی ہے، تمہاری اولادوں سے کیا تقاضا کرتی ہے، تمہارے گھر سے کیا تقاضا کرتی ہے، اگر قرآن و سنت کی بالادستی رکھی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور کے یہ مقدس فرامین جو حیا سے بھرے ہوئے ہیں کہ اگر بیوی تمہاری مزاج پر نہ ہو تو اسے بستروں سے دور کر دو، اپنی خواب گاہوں سے دور کر دو، اور اسے بڑی خفیف ضرب لگاؤ، اگر وہ لوٹ کر آ جائے تو تم پر اس کا نان و نفقہ موجود رہے گا. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دیکھو لیکن پھر بھی اس بات کو یاد رکھو وہ تمہارے لیے مظلوم ہے، وہ اعوان ہے، وہ تمہارے دست تصرف ہے میں ہے، لہذا تمہارا کام کشادہ قلبی کرنا ہے، تمہارا کام اس کے لیے وسعت کرنا ہے، اس کے نادانی کے جذبے کو اگر تم نے ملحوظ رکھا اور نادانی میں اگر اس نے چنگاری تمہیں لگا دی تو یہ ایسی نہ ختم ہونے والی آگ تمہاری زندگی میں لگے گی کہ جس پر کسی بھی قسم کا پانی ڈالو تو بجھے گی نہیں، پھر یہ خاندانی سلسلہ چلتا رہے گا۔ اگر حیا اور غیرت اگر دل کے اندر موجود ہے تو پھر وہ اولادوں کا سلسلہ، طلاق کے بعد وہ خلا کا سلسلہ، خلا کے بعد جناب اولادوں کی تربیت کا سلسلہ، پھر وہ اولاد جب جوان ہوتی ہے تو ان کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے ذہن میں تصورات کا سلسلہ، تو پورا خاندان ختم ہو جاتا ہے، پوری نسل ختم ہو جاتی ہے، پوری فکر ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین تو عورت اور مرد سے پورے خوبصورت اور پاکیزہ اور پورا امن اور محبت والے معاشرے کو پھیلانا چاہتا ہے، اور میاں بیوی اگر پہلے ہی غلطی کر دیں تو وہ معاشرہ محبت کے بجائے بدامنی کا شکار ہو جاتا ہے، اور ان تمام چیزوں کا جواب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دینا پڑتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، اس لیے کہا گیا کہ میاں بیوی اگر تکرار کریں تو بچوں کے سامنے یہ باتیں نہ کریں، اگر بیوی منہ پھٹ ہے تو فرمایا گیا کہ اللہ کی رضا کے لیے خاموشی اختیار کریں، اللہ رب العالمین اس اولاد کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے اسے اتنا پرسکون کر دے گا، وہ کہے گا کہ بیوی کی بات پر صبر پر مجھے اتنا اجر ملنا ہوتا تو یہ زندگی بھر بک بک کرتی رہتی اور میں اس کی بک بک کو سنتا رہتا، یعنی یہ کیوں رکھا گیا، اتنی بڑی فضیلت اللہ نے کیوں اپنے طرف سے عطا فرمائی کہ بیوی کی تھوڑی سی چپکلی اس کو برداشت کر لو۔ یہ میں آپ کو زن مرید نہیں بنا رہا، اس بچے کی تربیت کے لیے بات بتا رہا ہوں کہ جو بچہ پیدا ہو چکا ہے اب اس کے ساتھ آپ کے پورے خاندان کا تعارف وابستہ ہے، اس بچے کی آگے چل کے زندگی ہے، پہاڑ جیسی زندگی، پھر اس کی شادیاں ہونی ہے، پھر اس نے اپنے بچے کی تربیت کرنی ہے، وہیں سے اگر وہ خراب ہوا تو اپنے بچوں میں کیا منتقل کرے گا، پھر اس کے بچے اپنے بچوں میں کیا منتقل کریں گے، اور یہ لامتناہی سلسلہ خرابی کا، بدمنی کا، انتشار کا پھیلتا رہے گا۔ اس لیے رحمت خداوندی نے اپنے بازوؤں کو دراز کیا اور فرمایا کہ اگر وہ ایسی ہے جو بدکاری کے اندر نہیں ہے، جس طرح حدیث میں پہلے آیا کہ وہ اپنے بستروں کی امانت کو تمہارے علاوہ کسی کے سپرد نہ کرے، فرمایا اگر بدکاری میں نہیں ہے تو فرمایا پھر اس کے لیے بہت درجہ شفقت کرو، بہت درجہ اس کے لیے نرمی کرو، اس کی چپکلش سے تھوڑی دیر کے کنارے پر ہو جاؤ، تھوڑی دیر کے دوسری کنارے پر ہو جاؤ، اس لیے کہ دین ابتلا آزمائش کی طرف بلاتا ہے اور اس میں صبر کی دعوت دیتا ہے۔ آج ہمارا بیڑا غرق جو ہو رہا ہے، مجھ سمیت میں کہتا ہوں، آج جو ہم اذیت کا شکار ہے وہ یہ ہے کہ ہم چٹ پٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا تصور رکھتے ہیں، فوراً مشکل آئے فوراً حل ہو جائیں، جبکہ اسلام یہ تصور نہیں دیتا، اسلام صبر کا فارمولا لاتا اس لیے سامنے ہے کہ یہ عالم اسباب ہے، اس میں مصیبتیں آتی ہیں، صبر کرو اس اینگل سے، اس کی رضا کے لیے، ہماری رضا کے لیے، تاکہ ہماری رضا اور ہمارے لیے اگر تم چپ رہو گے تو ہمارے تصور سے تمہارے دل کو تمانیت ملے گی، ہم اس پر اجر دیں گے، اس انعام کی لالچ کی وجہ سے تم خاموش رہو گے اور یہ صبر کی وجہ سے تمہاری زندگی آگے بڑھے گی۔ آج ذرا کچھ ہوا جی تعویذ دے دیجیے، ذرا کچھ ہوا جی مسئلہ حل کر دیجیے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے سے صبر کی تلقین کہاں گئی؟ آج اگر ہماری بچیاں کسی گھر میں بیاہی جاتی ہیں، دو دن کے بعد واپس آتی، جی سانس کے نخرے برداشت نہیں ہو رہے، سانس کے نخرے برداشت نہیں ہو رہے، میں تو یوں سوتی تھی، اس نے کہا جی یوں سو جاؤ، میں یوں اٹھتی تھی، اس نے کہا یوں اٹھ جاؤ، باپ کہتا جی گھر میں بیٹھ جاؤ۔ تو آج وہ ہمارے لیے وہ صبر کی بات، وہ کرامت کی بات، وہ استقامت کی بات، وہ دور اندیشی کی بات والدین سے ختم ہو گئی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنی بچی کے دل کے اندر ان کی باتوں کو سنے بغیر، یعنی اتنا زیادہ توجہ دیے بغیر، سسر اور ساس کے آداب کو زیادہ ملحوظ رکھنا چاہیے اور اس کے ذہن میں ذخیرہ خیر اور اچھے مشورے منتقل کرنے چاہیے، تاکہ اسے مصیبت اور مشکل کے اندر آزمائش کے لیے استقامت ملے اور اچھی نویبیں، اچھی بشارتیں اور اللہ کی رضا کی پیاری پیاری باتیں اس کے لیے سپورٹ اور سہارا بنے۔ ایک بات، اور وہاں پر جو ساس ہیں، اس ساس سے میں مخاطب ہو کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ساس کے اندر زیادہ خرابی کیا لائق ہوتی ہے، عورت، وہ کہتے ہیں نا جی عورت ہے زہر کی پڑیا، جوان ہو یا بڑھیا۔ میں نے کہا جی یہ فارمولا ایک حد تک بالکل درست ہے، اس نفسیات پر میں آخری جملے کہنا چاہتا ہوں، وہ اس لیے ضروری ہے کہ ساس اپنے عمر کے مرحلے میں پہنچ گئی، اب وہ بیاہ کر اپنی بہو کو لے آئی ہے، پہلے بیٹا اس کی خدمت میں 10 منٹ گزارتا تھا، اب 2 منٹ گزارتا ہے، اب اسے چڑ یہ لگتی ہے کہ انہیں بھی 10 منٹ کیوں نہیں گزارتا۔ تو میں پوچھتا ہوں ساس صاحبہ سے کہ جب آپ خود بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی تو اس وقت آپ کی ساس کا جب یہ رویہ ہوتا تھا تو آپ کے جذبات اپنے شوہر کے لیے کیا ہوتے تھے؟ کہ آپ کا شوہر آپ کے پاس کتنا وقت دے، آپ کے پاس کتنا بیٹھے، تو کم سے کم ان لمحات کو یاد کر کے اپنے بیٹے کی نئی نویلی جو دلہن آئی ہے، اس کی جوانی، اس کی عمر، اس کی عمر کی سطح، اس کے جذبات، اس کی ذہنی ساخت اور اس کی طلب، اس کی لذت، اس کے مطالبات جو اس کی عمر کے ساتھ متعلق ہے، اس کو قیاس کر کے اس کے لیے تھوڑا ریلیف دیں، ایک بات. دوسری بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ اس کی چنچل ادائیں اس کی عمر کے ساتھ، اس کی مذاق، اس کی گفتگو اس کی عمر کے ساتھ. ہر انسان کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایک وقت بچہ ہونے کے بعد، دو بچے ہونے کے بعد، عمر کو گزرنے کے بعد، عورت کے اندر کبھی کم کبھی بہت دیر کے بعد سنجیدگی اور متانت آتی ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ساس ہے اس کے لیے یہ گوشہ ہرگز کشادہ ہونا چاہیے. اس میں اس کا درجہ بڑا ہے، وہ ماں کی جگہ پر ہے. وہ اگر سوکن کا رویہ کرے گی، وہ تنگی میں ہو جائے گی، تو اس نے صلاح کی جگہ پر بیٹھ کر اس نے چوروں والا کام کیا. اسے اپنے منصب کا جواب خدا کی بارگاہ میں دینا پڑے گا. وہ اپنی بیٹی کے لیے دوسرے کے گھر میں کیا تصور رکھتی ہے، اپنی بیٹی کے لیے دوسرے گھر کے اندر کشادگی کا کیا ذہن رکھتی ہے. تو یہ لڑکی کو جو لے کر آئے، کیا اس کا عشر عشید دسواں فیصد بھی اگر یہ رکھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس بچی کی، اس لڑکی کی عمر اور اس کی ذہنیت اور اس وقت کے جو عمر کے جذبات ہوتے ہیں اس کو ملحوظ رکھ کر اگر وہ ڈیل کرے تو بہو اس کے لیے بہت فرمان بردار ثابت ہو سکتی ہے. اور بہو کے لیے میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ یہ کہے شوہر سے کہ میں جو کچھ کہتی ہوں تم اپنی اماں سے کہتے ہو، اور گھر کی ساری چابیاں اماں کے پاس ہیں، اماں ہی دروازے کھولتی ہیں، اماں کے پاس ہی الماری کی چابیاں ہیں، اماں کے پاس ہی جناب جو ہے خزانے کی چابیاں ہیں، تو میں اس بچی کو مشورہ یہ دینا چاہوں گا کہ وہ اماں یہاں پر پہنچنے میں اس نے 40 سال گزارے ہیں، 30-35 سال گزر کے اس جگہ پر پہنچی ہے. تم 2 دن میں وہاں پر پہنچنے کی کوشش کرو گے تو ہر چیز اگر اپنے لمٹ سے ہٹ جائے گی، جو معیار سے ہٹ جائے گی، تو فساد ہوگا. تم بھی اس جگہ پر پہنچو گی، لیکن اس کا ایک پروسیس ہے اس کو گزرنے کے بعد، تم بھی اس جگہ پر پہنچو گی. اور اس اماں سے یہ خواہش ہے کہ تم پہنچ چکی ہو، اب تم نیچے سطح پر نہیں آنا. اگر تم نیچے سطح پر آ کر اس لڑکی کے مقابلے پر آؤ گی تب بھی فساد ہوگا، اور یہ لڑکی بڑھ کر اگر تمہاری سطح پر آئے گی تب بھی فساد ہوگا. اگر تم دونوں اپنے درجے کی پابندی کرو گے تو ہر گھر خیر امید کے ساتھ چلے گا. تو یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پر ذکر فرمایا، اللہ رب العالمین مسلمانوں کے گھروں کا باد رکھے. میرے دوستوں، میں بڑے درج دل سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، یہ گھر نہیں یہ پورا دین ہوتا ہے. خدا کی قسم، اللہ کی قسم، یہ گھر نہیں، گھر پورا دین ہوتا ہے. یہ جو آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے، یہ چھوٹے تو نہیں رہیں گے، یہ آگے چلیں گے، ان سے معاشرہ وجود پائے گا. آپ نے اللہ کے دین کے لیے ان کو کیا سکھایا؟ صبر سکھایا، استقامت سکھایا، درگزری سکھائی، محبت سکھائی، کسی بڑے کا ادب سکھایا، رواداری سکھائی، برداشت سکھائی، کیا سکھایا؟ اگر آپ نے نہیں سکھایا تو آپ نے آگے تو فساد پھر ارد کے لیے، زمین میں فساد کرنے کے لیے چند لوگوں کو اور تیار کر دیا. تو آپ یہ نہ سمجھے کہ تمہاری نمازوں سے تم بچ جاؤ گے. اس بچوں کی تربیت سے متعلق خدا تم سے پوچھے گا. اللہ رب العالمین ہر گناہ کو معاف کرتا ہے، لیکن فساد کی بات کو نہیں معاف کرتا. ایک فساد وہ ہے جو یہ خبیث کر رہے ہیں لوگوں کی گردنیں کاٹ کر، اور ایک فساد وہ ہے جو ہم اپنے گھروں کے اندر کرتے ہیں بچوں کی غلط تربیت کر کے. اس لیے کہ یہی بچہ آگے چل کر اپنے بچوں کی غلط تربیت کرے گا، پھر اس کے بچے جوان ہو کر وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں گے. ذرا غور سے سنیں کہ ہم اس نظام کے اندر کیسا فساد پیدا کر رہے ہیں. رسول اللہ نے عرفات کے میدان میں جو گڑ گڑا کر امت کے لیے دعا کی تھی، اس کو کہاں پر ہم لے کے جا رہے ہیں؟ تو میرے دوستو، یہ گھر نہیں، ایک مسجد کی مانند ہونا چاہیے. آپ کا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے حکم کے تابع کی طرح ہونا چاہیے. اور اس لیے کہ اگر آپ کے بچے اس وقت بلوغیت کی طرف نہیں ہے، بالغ نہیں ہوئے، کیونکہ یہ تو بہت خطرناک عمر ہوتی ہے، بعد میں 15 سال سے لے کر 26 سال، 25 سال، 23 سال، یہ تو بڑی خطرناک عمر ہے. یہ عمر جب بچے گی، جب پہلی عمر کے اندر صحیح بات رکھی جائے. بچوں کے نزدیک آئیڈیل اس کے باپ کی ذات ہوتی ہے، اس کی ماں کی ذات ہوتی ہے. تو ماں باپ کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ ولیوں کا ذکر اپنے گھر میں کریں، کثرت کے ساتھ صحابہ کا ذکر کریں، نعت خوانیاں کریں، حضور کی محبت کو بیان کریں. اور جب حضور کا نام لے تو ہر مسلمان کی کیفیت ہونی چاہیے. اگر یہ نہیں بنتی تو اپنے بچے کی اصلاح کے لیے کم سے کم اپنے چہرے پر محبت اور روب کے اثار لائیں. بچے کے سامنے حضور کا نام چوم لیا کریں. اپنے بچوں کو مسجد میں لے کر آئیں، دینی اجتماع میں لے کر آئیں. اس لیے کہ بچے کے نزدیک سب سے محترم اور سب سے بڑا اس کا آقا اور مولا اس کا باپ ہوتا ہے. جب وہ اپنے باپ کو کسی کی تعظیم کرتا ہوا دیکھتا ہے تو پھر وہ اس کی پوری زندگی کے لیے مطمئن نظر آئیڈیل بن جاتا ہے. تو لہذا اپنے گھر کو بچانا ہے تو دینی ماحول کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے پیران نظام، اولیاء کاملین، مشائخ، ان کی محبت کو اپنے اوپر طاری کرنا ہے تاکہ یہ چیز کردار کے طور پر ہمارے بچوں کے اندر پہنچے. کل یہ بچے اسی محبت کے غلبے اور اسی محبت کی بالادستی اور اسی ذات کے روب کے اندر اپنی زندگی گزارے اور ان کے ذہن میں یہ تصور رہے کہ ہم انگریزوں کے گھر میں ہی پیدا ہوئے, ہم ان کے گھروں میں پیدا ہوئے جن کے آقاؤں میں غوث اعظم کا نام آتا ہے, داتاری حجویری کا نام آتا ہے, سیدہ زہرا کی پاکیزگی کا نام آتا ہے, حضرت عائشہ کی عفت و پارسائی کا نام آتا ہے, مولا علی کی شجاعت اور عثمان غنی کی سخاوت کا نام آتا ہے, حضرت فاروق اعظم جیسے کی دلیری کا نام آتا ہے, سیدنا صدیق اکبر کے جیسے کی صداقت کا نام آتا ہے. تاکہ یہ تمام رنگ جب بچے کی زندگی کے اندر آئیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک انسان ابتلاء آزمائش اور مشکلات کے مقابلے کے لیے مستعد ہو جاتا ہے. یہ ہے وہ تربیت کا نتیجہ جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اندر منتقل کرنا چاہتے ہیں, اور اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر کے آداب کے حوالے سے یہ خطبہ ملحمہ فرمایا. یہ تو عورتوں سے متعلق حضور نے ذکر کیا تھا, بچوں سے متعلق بھی میرے آقا نے چند باتیں بڑی پیاری تربیت کے حوالے سے یہاں ذکر کیے. انشاءاللہ آنے والے درس میں, یہ شاید آخری درس ہوگا, اس کے بعد شاید میں حج پہ چلا جاؤں, تو یہ آنے والا جو اتوار ہوگا تو اس کو تو انشاءاللہ العزیز ہم حج کی تربیت کے حوالے سے چل رکھیں اور اس کے ضمن میں ان خطبات کو بھی لیں گے. لیکن دعا کیجئے دل کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمارے گھر کے حالوں پر رحم فرمائے. سب سے پہلے اللہ ہمیں نیک کرے. ہم نیک ہوں گے تو ہمارے بچے ضرور نیک ہوں گے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا, اور صحیح مربی, صحیح مشرق, صحیح مرشدوں کی خدمت میں بیٹھ کر اپنی بھی تربیت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور یہ سیرت کا درس تو بہت بڑا مرشد ہے, بہت بڑا مربی ہے. اللہ رب العالمین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی کے اندر ہمارے توازن پیدا فرمائے, صبر و استقامت کا توازن. کہیں پر مانگنا ہے کہیں پر رخ جانا ہے, کہیں پر مطالبہ کرنا ہے کہیں پر خاموش رہنا ہے, تو اس اعتدال کو اللہ رب العالمین جو زندگی کے نشب و فراز کے اندر اٹھتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اس میں متانت کے ساتھ, سنجیدگی کے ساتھ, اپنے ماضی کو پڑھتے ہوئے, اپنے ماضی کو یاد رکھتے ہوئے, اپنے ماضی کی شخصیات کو یاد رکھتے ہوئے حال کے مسائل کو حل کرنے کی, اور جب حال کے مسائل ماضی کی شخصیات کی محبت میں حل ہوں گے, جب مسائل حال کے حل ہوں گے تو مستقبل خود ہی روشن ہو جائے گا. اللہ رب العالمین ہماری ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.